شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے مرشد میرے شیخ شیخ العرب العجم قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے کہ جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی کی نشانی یہ ہے کہ گناہوں کے کام کو، شیطانی کام کو چھوڑ دے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی کی نشانی ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اے صحابہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد، آپ میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہوتا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں پاک فرما دیتے. یہ اللہ تعالی نے فرمایا. میرے مرشد میرے شیخ حضرت والا قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، فضل، رحمت اور مشیت. فضل، رحمت اور مشیت، یہ تین چیزیں تزکیے کے لیے ضروری ہے. تزکیہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہوگا. جنت میں داخلے کے لیے تزکیے کے عمل سے گزرنا ہوگا. اب تزکیے کے دو طریقے ہیں، یا تو دنیا میں تزکیہ کرا لیں یا پھر آخرت میں ہوگا. دنیا میں تزکیہ جو ہے اس کا سبب اور اس کے اسباب صحبت اہل اللہ ہے. اللہ والوں کی صحبت مزکی، کسی مزکی کی صحبت میں بیٹھنا اور پھر اس کی صحبت سے اسباب تزکیہ کو اختیار کرنا، اور یہ تزکیہ خود نہیں ہو سکتا، کوئی چاہے کہ میں اپنا تزکیہ خود کر لوں ایسا نہیں ہو سکتا، اپنے کو خود پاک کر لوں ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے صحبت شیخ کی ضرورت ہے. اور بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس کو اپنے شیخ سے جتنا گہرا تعلق ہو اور پھر اس کی صحبت میں بیٹھنے کا جتنا اہتمام ہوگا، اس پر اللہ تعالی کا فضل و مہربانی اتنا زیادہ ہوگا. یہ اللہ والے جو ہیں اس میں ہادی کی تجلی کے مظہر ہیں. اللہ والے اس میں ہادی، یعنی اللہ تعالی کی جو صفت ہے ہادی، ہدایت دینے والی، اس ہدایت کی تجلی کے مظہر عتم ہے. یعنی اللہ تعالی کی ہدایت کی تجلی اللہ والوں کی صحبت میں برستی ہے. شیطان اللہ تعالی کی صفت اس میں مضل کا مظہر عتم ہے. اس لیے شیطان اور شیطانی کام یہ دونوں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور صحبت اہل اللہ اور ان کے کاموں کو اختیار کرنا، یعنی شریعت و سنت پر عمل کرنا، ان کی بات پر عمل کرنا، یہ ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہیں. تزکیے کو حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ یوں سمجھاتے ہیں کہ تزکیہ کس چیز کا نام ہے، کہ اپنے اعمال کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل بنانا، اپنے اعمال کو قابل قبول بنانے کا نام تزکیہ ہے، اور مردودیت سے بچانے کا نام تزکیہ ہے. اس کو ترجمہ تطہیر سے بھی کیا جاتا ہے، پاک کرنا، کہ اپنے کو گناہ، گندے اخلاق، بری عادات سے پاک کرنا، پاک کرنے کی فکر کرنا، یہاں تک کہ اگر گناہ کا تقاضا ہو، کوئی بری خواہش کا تقاضا پیدا ہو، تو اللہ تعالی کی محبت اتنی ہو کہ وہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی پر نظر رکھے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت میرے شیخ یہ شعر اکثر سناتے تھے، کہ مرضی تیری ہر دم، مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. سبحان اللہ، کیا کلام ہوتا ہے دیکھو اللہ والوں کا. اللہ تعالیٰ کیا کیا مضامین عطا فرماتے ہیں اور الفاظ کیا ربط عطا فرماتے ہیں. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. سبحان اللہ، جو لا مثل لہو ہے ولا مثال لہو ہے. سبحان اللہ، نہ آپ جیسی کوئی مثل ہے اے مولا، نہ آپ جیسی کوئی مثال ہے. اللہ اللہ اللہ، ایسا صاحب جمال کوئی نہیں ہے. صاحب جمال، خالق جمال. تو اللہ تعالی کی شان، بس تزکیہ اسی کا نام ہے، کہ
خواہشات نفسانیہ پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا بند باندھ دینا، اگرچہ خواہش کا طوفان ہے لیکن بند باندھ دے. دیکھیے جب سیلاب آتا ہے تو ڈیم میں پانی کو جمع کر لیتے ہیں. اب سیلاب کتنی خطرناک چیز ہے، پانی کا سیلاب، لیکن جب وہ ڈیم میں جمع ہو جاتا ہے اس سے بجلی بنتی ہے، اس کو روک دیتے ہیں وہ بجلی بناتا ہے. اسی طرح سے خواہشات کا طوفان ہو، سیلاب ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ڈیم میں روک دے تو اس سے تجلی بنے گی. اب آپ بتائیے، وہی سیلاب جو کہ تباہی مچاتا ہے، وہی خواہشات کا سیلاب جو کہ تباہی مچاتا ہے، ایمان کو برباد کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے ڈیم میں جب اس کو بند کر دیا اب اسی سے تجلی پیدا ہو رہی ہے. اسی لیے تو اللہ والوں کی صحبت سے محبت کا ڈیم بنوا لے، اور زیادہ ڈیم فل کام نہ کرے. یہ انگریزی کی میں کسی پاگل کو کہا جاتا ہے نا، جو پاگل پنے کے کام کرے، ڈیم فول، یعنی اس کا بے وقوفی حماقت کا جو ڈیم ہے وہ فل ہو چکا اور فول بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالی کی محبت کے پھول سے محروم ہے. تو خواہشات کا طوفان ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا ڈیم باندھ دے، اب اسی سے تجلی بن رہی ہے. اب گھروں کے گھر، سینوں کے سینے، دل کے دل، دسیوں نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لاکھوں سینے اس تجلی سے پھر مستفیض ہوتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے عاشق کی، ایک اللہ تعالیٰ کے عاشق کی محبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہزاروں ہزاروں سینے جو ہیں، لاکھوں لاکھوں سینے، سبحان اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دریا سے لوریز ہوتے ہیں. اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ڈیم بنانا سیکھے، اور حماقت اور بیوقوفیوں کے کام سے توبہ کرے. اسی کا نام تزکیہ ہے. یہ نہیں کہ خواہشات کا طوفان ہے، اس طوفان میں بہہ جائے. اسی پر تو بند باندھنے کا نام محبت ہے. اس خواہشات کے طوفان پر محبت کے بند باندھنے کا نام محبت ہے، اور تزکیہ اسی کا نام ہے. تزکیہ اسی کا نام ہے. ایسا نہیں ہے کہ خواہشات ہی نہ پیدا ہوں، دل ہی نہ چاہے، کچھ ایسا کر دے کہ دل ہی نہ چاہے، بٹن بند کر لو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کے 8 بچے، لیکن سینہ سوری نہ دکھائیے. شیخ کے سامنے جو ہے اپنا ادب آداب. تو میرے پیارے دوستو، تزکیہ اس کا نام ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے اپنی خواہشات کے سیلاب پر محبت کا ڈیم بنا دینا. دیکھیے آج اللہ نے کیسا عجیب ایک تعبیر عطا فرمائی نا، الحمدللہ، کہ محبت کا ڈیم بنا دینا خواہشات کے طوفان سیلاب پر، یہی تزکیہ ہے. اب اس سے بجلی بن رہی ہے، بجلی بن رہی ہے، تجلی بن رہی ہے. سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لاکھوں دل اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. جو اس سے کنیکشن لگا رہے ہیں وہ بجلی اس کے گھر بھی جا رہی ہے. اور اس تزکیے کے لیے، اس تزکیے کے لیے جو سبب ہے وہ صحبت اہل اللہ ہے، مزکی یہ لوگ ہیں، اور اس کا مسبب وہ اللہ تعالی کی ذات ہے. کہ مسبب حقیقی، مزکی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. لہذا اللہ والوں کی طرف جو تزکیے کی نسبت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو تزکیے نسبت ہے، وہ تو مزکی حقیقی کی وجہ سے، کہ اصل تو وہی حق تزکیہ فرماتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی طرف نسبت اس لیے کر دی کہ یہ سبب ہے، سبب کو چھوڑ کے مت آنا. ہم اولاد تو دیں گے لیکن شادی کرو، اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ پیٹ سے نکال دیں، لیکن عادت اللہ، دستور اور طریقہ. اسی طریقے سے صحبت اہل اللہ میں جانے سے تزکیہ ہوتا ہے، اور تزکیہ اللہ تعالی ہی فرماتے ہیں. جیسے کسان ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ دعا مانگتا ہے، یا اللہ یا اللہ. کبھی کہتا ہے بارش برسا دے، کبھی کہتا ہے یا اللہ بارش نہ ہو. گندم کا جب گندم کی جب فصل لگتی ہے تو جنوری کے زمانے میں فصل بونے کے بعد کسان دعا کرتا ہے اللہ دھند ہو جائے، کیونکہ جو دھند ہے وہ گندم کی فصل کے لیے مفید ہے. کیونکہ پانی ہوتا ہے نا اس میں دھند میں، تو تھوڑے تھوڑا پانی چاہیے، تو زیادہ پانی ڈالے تو مضر ہے، تھوڑا تھوڑا اس کو ملتا رہتا ہے، اور جب دھند ختم ہو گئی اب بارش اس کے لیے مضر ہے، اب سورج چاہیے جو اس کے غلے کو، گندم کو تیار کرے گا. تو دیکھیں کسان نے کیا کیا، ہل چلایا، بیج بویا، کھاد ڈالا، پانی ڈالتا رہا، اور پھر آخر میں اب اس کے پاس دعا ہے صرف. تو شیخ بھی یہی کام، واعظ و نصیحت، سمجھانا، کبھی ڈانٹنا، کبھی غصہ کرنا، کبھی کان پکڑے گا، سکھائے گا، سمجھائے گا، دکھائے گا، اس کے بعد کہے گا دیکھو بھائی اپنے سے بچنے کا کھاد ڈالو اس میں، اور ذکر اللہ کا نور ڈالو اس میں. پھر شیخ بھی دعا کرے گا، مرید سے بھی کہے گا تو بھی دعا کر. اب اللہ تعالی سے دعا، یا اللہ یہ جو محبت کی کھیتی لگانے کی فکر کی جا رہی ہے، اس محنت کو کامیاب فرما دیجئے، برابر فرما دیجئے، اور محبت کی کھیتی اگا دیجئے میرے دل میں بھی، اور جس نے دامن پکڑا، ہاتھ پکڑا، اس کے دل میں بھی. اب دعا کا سہارا ہے. اور جب کسان، جب کسان فصل کو دیکھتا ہے کہ وہ فصل لہلہا رہی ہے، سورج نکل آیا، فصل گندم تیار ہو رہی ہے، تو کیسے خوش ہوتا ہے، وہ کیسے اس کو خوشی ہوتی ہے. لیکن وہ پھر بھی ڈرتا رہتا ہے کیونکہ ابھی کٹنے کا وقت نہیں آیا نا، کسی وقت بھی بارش ہوگی ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا. وہ ڈرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، حالات کو دیکھ کر اس کو خوشی ہوتی ہے، ناموافق حالات پر اس کو غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ دعائیں مانگتا ہے، وہ بھی روتا ہے، مولوی سے کہتا ہے ظالم تو بھی رو، اللہ تعالی کی رحمت کو پکار، فضل مانگ، فضل کی بھیک مانگ، رحمت کی بھیک مانگ، اللہ تعالی سے اللہ تعالی کی مشیت کو مانگ، یا اللہ میرا دل بدل دے، حالات بدل دے، میری قسمت بدل دے، آپ کے حکم پر عمل کر کے میں نے دامن شیخ کو پکڑ لیا، بس یا اللہ اب اپنا فضل فرما دے. کیونکہ وہ کسان ہے، شیخ تو کسان کی طرح ہے کہ وہ محبت کے بیج ڈال رہا ہوگا، سنت سکھائے گا، اہتمام، تقوی سکھانے کا کام کرے گا، کہے گا میاں کھاد بھی تم ڈالتے رہنا، کچھ ذکر اللہ کا پانی بھی ڈالتے رہنا وقتاً فوقتاً، ایسا نہیں کہ بالکل. اور پھر اس میں جب کیڑا لگتا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیا جاتا ہے، اب اس ظالم کے اندر کیڑا لگا ہوا ہے، گناہ کی بری عادت ہے، بتاتا نہیں ہے، اس کو پکا رہا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ پھر ایک دن رسوا ہوتا ہے. ایسے رسوا نہیں ہوتا کہ میں پکڑا گیا، ایسا نہیں ہے، ایک مدت ہوتی ہے، وہ گناہ کی عادت پکتے پکتے کیا حشر ہوتا ہے، پھر ایک دن رسوائی مقدر بنتی ہے، چھپایا، حالات نہ بتائے. شیخ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو نہ بتائے گا یا بد پرہیزی کرے گا تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ شیخ زبردستی کسی کو اللہ والا نہیں بنا سکتا. وہ تو سبب اختیار کرے گا، سمجھائے گا، سکھائے گا، کہے گا بھائی بدپرہیزی مت کرو، بدپرہیزی مت کرو، علاج جاری ہے تمہارا، پرہیز کرو، گناہوں سے بچو، گناہوں کے اسباب سے دور رہو. اب مرید کرے تو شیخ کو کیا کر سکے کہ جی آپ کی ایک نظر ہو بس سب کو کلٹی کر دیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک لا تہدی من احببتا، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اب آپ تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا جھنڈا گاڑ دیا، اپنی توحید کی عظمت کو بیان فرما دیا کہ انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جس کو آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہم جس کو چاہتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. نبی کے، اب آپ دیکھیے جو کہ ساری کائنات میں ہدایت کی تجلی کا مظہر اتم الاتم ہے، اتنا قوی اور اقوا سبب پوری کائنات میں نہیں ہے، اتنا اقوا سبب ہدایت کا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں اور سبب قوی نہیں ہے، اقوا ہے. تو شیخ کوئی اللہ والا کیا کر سکتا ہے؟ ہاں، دعا، معمولات، دعا، اچھی باتیں، مضر چیزوں اس کو اس کی اطلاع کرنا، سمجھانا، بجھانا، سب کام، کہ اب اللہ سے روف کہ اپنا فضل دے دیجئے، اپنی رحمت دے دیجئے، اپنی مشیت کو میرے شامل حال فرما دیجئے. فضل سے مراد اللہ تعالی کی وہ محبت ہے جس کو اللہ تعالی نے فرمایا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بقوم يحبهم ويحبونا، کہ اگر تم میں سے کوئی بے وفا ہو گیا تو ہمیں قوم لے کر آئیں گے، جو ہم جن سے ہم محبت کریں گے وہ ہم سے محبت کریں گے. آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، ذالک فضل اللہ، جس کو یہ محبت کی مل جائے، اس کی نشانیاں مل جائے، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو اچھا جائے. اب یہ فضل کو مانگے یعنی محبت مانگے کہ اللہ محبت دے دیجئے. اللہ تعالی کی محبت، اعمال محبت فضل کی نشانی ہے. اور رحمت کیا ہے؟ فرمائے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ بالسوء ہے، بہت برائی کا حکم دینے والا، یہ کرو، یہ گناہ کرو، یہ کرو، اچھا کام نہ کرو. اللہ ما رحمہ ربی، یہ ماں میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، ظرفیہ زمانیہ مستریہ ہے، ای فی وقتی رحمتی ربی، جس وقت اللہ تعالی کی رحمت کا سایہ ہو، یہ وہ رحمت ہے. تو فرمایا کہ فضل اور رحمت، تو محبت، محبت ہو اللہ تعالی کی اور اللہ تعالی کی رحمت ہو، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا سکھایا کہ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، یا اللہ وہ رحمت عطا فرما کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں. اللہم ارحمنی بترک المعاصی، پتہ چلا اصلی رحمت یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، ہمیں گناہوں کی وجہ سے بدبخت اور شقی نہ بنائیے. پتہ چلا گناہ میں خاصیت ہے بدبخت بنانے کی، شقاوت کی خاصیت ہے. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہوں پر جری ہے، دلیر ہے، توبہ نہیں کرتا، تاویلات دیتا ہے. چلو ایک توبہ، گناہ کیا، فوراً اس کو توبہ کے آنسو سے دھو دیتا، اس پر بھی فضل ہوگا. یہ ایک آدمی تعویل دے رہا کہ نہیں ایسے چوں اور چنا. تو رحمت رحمت کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دینا، ترک معصیت، یہ رحمت ہے، گناہ چھوڑ دینا. تو اللہ تعالی سے کیا مانگے؟ اللہ آپ کا فضل، اپنا فضل یعنی اپنی محبت، اعمال محبت وہ دے دیجئے، اور ترک معصیت یعنی رحمت دے دیجئے، اور مشیت اللہ تعالی کا ارادہ، اللہ تعالی کا ارادہ ہماری شامل حال ہو جائے کہ ہم نے اس کو اپنا بنانا ہے. جب یہ حال ہوگا تو پھر وہ کہے گا نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہمیں کہ اللہ کے ہیں اللہ ہی کے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل کو مانگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو مانگے کہ اللہ میں دروازے اس تزکیے پر آ گیا، شیخ کا دروازہ پکڑ لیا، شیخ کا دامن پکڑ لیا، اب اپنے فضل کو، اپنی رحمت کو، اپنی مشیت کو میرے تزکیے کے شامل حال فرما دیجئے، ساتھ فرما دیجئے، تب تزکیہ کاملہ نصیب ہوگا اور کامل تزکیہ ہوگا. میرے پیارے دوستو، اس لیے اللہ سے روئے، گڑ گڑائے، دعا مانگے، مانگتا رہے، اور جب تزکیے کی نعمت ملے گی تو یہی اللہ تعالی کی دوستی، نسبت مع اللہ کی دولت ہے میرے دوستو. سبحان اللہ، کامیابی اسی کے اندر ہے. پھر جنت کا داخلہ ہے، کیونکہ تزکیے پر جنت ہے، اور اگر دنیا میں تزکیہ نہ کرایا تو پھر جہنم میں تزکیہ ہوگا، کیا ہم برداشت کر سکتے اس کو؟ تو تزکیے کا ایک ذریعہ تو دنیا ہے، صحبت اہل اللہ، یہ خانقاہیں اسی مقصد کے لیے، اللہ والوں کی صحبت اسی مقصد کے لیے. اور یاد رکھیے گا، کوئی اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکتا، کسی کے گردے میں پتھری ہے اگرچہ وہ ڈاکٹر ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک وکیل رستے میں تھا، تو بہرحال بے تکلفی سے بات چیت ہو رہی تھی، تو حکیم الامت نے وکیل سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، بتایا کہ مولانا صاحب میرا مقدمہ ہے فلاں جگہ پر، مقدمہ لڑنے جا رہا ہوں. کہا اچھا، تو حضرت نے فرمایا اچھا آپ اپنا مقدمہ خود لڑتے ہوئے؟ کہا نہیں، اس کے لیے میں نے وکیل کیا ہے. تو فرمایا بھائی آپ تو خود وکیل ہیں. کہا نہیں، بات یہ ہے کہ انسان جو مبتلا بھی ہوتا ہے، جس پر حالت ہوتی ہے، پھر دماغ اس کا معاف ہوتا ہے، اس لیے میں نے دوسرا وکیل کیا ہے کہ وہ صحیح نگاہ سے دیکھے گا. تو دیکھیے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی ضرورت، وکیل کو بھی وکیل کی ضرورت، اسی طرح شیخ کو بھی شیخ کی ضرورت ہوتی. اس لیے جو تزکیہ کرنے والا اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، جو خود مزکی ہے وہ اپنا تزکیہ خود بھی نہیں کر سکتا. تو ہم لوگوں کو تو ضرورت شیخ کتنی ہے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ جس کا شیخ سے رابطہ اور تعلق جتنا ہوگا، جتنا اس کی صحبت میں بیٹھے گا، اتنا اللہ تعالی کی رحمت اس پر ہوگی. اس لیے صحبت کا زیادہ اہتمام کریں. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو پانچ کام کو کرنے کا اہتمام کرو، جو کہ تزکیے کا ذریعہ اور سبب ہیں، مفید ہیں، اس تزکیے میں مفید ہوگا. اس میں سے تو ایک کام یہ کہ اپنا قرآن پاک کو درست کریں. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بتائیے مسلمان ہیں قرآن پاک ہی درست نہ پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمانا رتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھو. ترتیل کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حروف کی تجوید، کہ ہر حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، کس طریقے سے اس کی ادائیگی ہے. جیسے سین ہے تو سین کے اندر سیٹی کی آواز آنی چاہیے، شین ہے تو اس کے اندر آواز پھیلتی ہے، سا ہے اس میں سیٹی نہیں ہونی چاہیے، زال میں زا میں سیٹی ہے، زال میں سیٹی نہیں ہے. حمزہ جب پڑھیں گے تو اور عین جب پڑھیں گے آواز کا فرق ہو گیا. ایک ہے موٹا قاف قاف اور ایک پتلا قاف. اس کو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت والا دامت برکاتم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتم نے فرمایا، فرمایا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کوئی حرف نہ نکل رہا ہو تو حمزہ اس کے ساتھ لگا دو، جیسے قاف نہیں نکل رہا تو اق 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 اک. اب کاف پتلا کاف ہے اک، موٹا کاف ہے اق. یہ اس طریقے سے تا ہے وہ باریک پڑھتے ہیں ات، اور تا ہے وہ پر پڑھتے ہیں ات. تو یہ حروف کو سیکھیں، مشق کریں، اور بچوں کو یہ سکھانے کا بہت اچھا طریقہ ہے. اق او ذات جو ہے جو سب سے مشکل مخرج ہے، کہ زبان کی کروٹ وہ اوپر کے چار داڑوں میں دائیں یا بائیں لگے، سب سے مشکل مخرج ہے. لیکن دال کی آواز نہیں آنی چاہیے. ایک نماز پڑھانے والے صاحب کے ایک محلے نمازی نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کروں گا. اب دعوت میں اس کے لیے سامنے دال رکھی، تو اس نے کہا بے تکلفی تھی، اس نے کہا یار تم عجیب ہو، امام کو تم دال کھلاتے ہو. اس نے کہا حضرت بات یہ کہ آپ کو دال پسند بہت ہے. کہا اچھا وہ کیسے؟ کہا جب آپ نماز پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سے پتا چلا کہ آپ کو دال بہت پسند ہے. اس نے کہا نہیں میرا تو حال یہ ہے، میں تو بیوی سے کہتا ہوں کہ پکاؤ کی جس دن تم ارہر کی دال پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال سمجھ لو اسی دن میرا انتقال. تمہارے تو یہ حال ہے. کہا اگر یہ حال ہے آپ کو گوشت پسند ہے تو پھر ذات پڑھے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے ٹیڑھا کر کے، لیکن کی بھی آواز نہ آئے. او مشکل ہے لیکن محنت سے سب چام ہو جاتا، مشق کرے. تو یہ تجوید الحروف ہے. پھر کھینچنا کتنا ہے؟ الحمد للہ نہیں، الحمد للہ. اس کو حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ، جو میرے دادا شیخ ہیں، دونوں شیخ کے واسطے سے، مرشد اول مرشد ثانی دونوں شیخ کے واسطے سے دادا ہیں میرے، وہ فرماتے دیکھو انگریزی میں گنتی گنتے ہیں، ایک وہ جس نے انگریزی بھی نہ پڑھی ہو اس سے گنتی سناؤ، تو پہلے پڑھے گا ون، پھر کہے گا ٹو، ٹو کہے گا، یہ ٹو کہے گا، ٹو کہے گا. دیکھو جس نے انگریزی نہیں پڑھی وہ بھی ٹو بولتا ہے. فرماتے ہیں دیکھو کتنا انگریز کا سبق کتنا پکا ہے کہ ٹو پڑھتا ہے ٹو نہیں پڑھتا. فرمایا اسی طرح الحمدو پڑھو، الحمدو نہیں پڑھو، الحمدو. اور فرماتے بھائی کہ یہ جو ایک بلڈنگوں میں عمارتوں میں جو ایک چیز لگی ہوئی ہوتی ہے جس میں بیٹھ کر لوگ اوپر جاتے ہیں اور نیچے آتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفٹ. لیفٹ نہیں بولتا کوئی، لیفٹ. وہ جس نے انگریزی نہیں پڑھی وہ بھی لفٹ بولتا ہے. وہاں کتنا پکی محنت کی، سنتے سنتے لفٹ بن گیا. میں اسی طرح سے الحمد للہ 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 لے نہیں، مجہول نہ کرے، رب العالمین. کیسی کتنی سمجھانے کا انداز، سبحان اللہ. اب جو حرکت ہے دال پیش دو، بس اتنا کہنا، الحمدو کھینچنا نہیں ہے یہاں پہ. یہ باتیں ہیں، یہ مشق کی اس میں ضرورت ہے. اس مشق کا تو خیر میں بھی محتاج ہوں. ایاک نعبدو، نعبدو. اور اگر پنجاب کا ہو میرے علاقے کا تو کہیں نعبدو. ارے بدھو توبہ کر، یہ مشق کی ضرورت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح پیش ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ جب پیش پڑے ہونٹ گول ہو جانے چاہیے، دال پیش دو، با پیش بو، ہونٹ خود ہی گول ہونے چاہیے. اور اسی طرح جب نماز پڑھے تو ایک بات یاد رکھے، جب نماز پڑھے نا تو جب نماز پڑھ رہا ہے اکیلے اپنی تو ہونٹ ہلنے چاہیے، معلوم چلے کہ نماز پڑھ رہا ہے. ایسے نہیں کہ چپکے چپکے، نہیں کہ حرکت نظر آئے، جنبش ہونٹوں کی نظر آئے، ایسے نماز پڑھنی چاہیے. اور معرفت الوقوف، کہاں وقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، دکھا رہتا نا جی یہاں ٹھہرنا منع ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک جگہ لکھا تھا ایس ایس، اور پھر اس پر یوں کراس لگا ہوا تھا، کٹا ہوا تھا. تو حضرت نے پوچھا بھائی یہ نشان کیا ہے؟ تو حضرت کے خلیفہ اور مرید بڑے عالم وہاں کے فرمانے لگے، حضرت اس کا مطلب ہے یہاں وقوف نہ کریں، بے وقوف ہو جائیں. یہاں ٹھہرنا منع ہے، وقوف منع ہے، یعنی بے وقوف ہو جائیں. سبحان اللہ. تو کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، یہ سیکھے. اس کو قاری صاحب سے روزانہ پڑھتے 15-20 منٹ محنت کریں، انشاءاللہ تعالی قرآن پاک درست ہو جائے گا. اب دیکھیں نا، اللہ کی محبت حاصل کرنی، اللہ کے کلام کو سیکھے، یہ محبت بھرا، یہ خود اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالی کی ذات سے نکلا ہوا. کتنی بڑی بندے کے لیے سعادت ہے کہ جو چیز اللہ تعالی کی خاص الخاص چیز، سبحان اللہ، وہ نشانی ہمیں دی ہے. اسے حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھتے تھے، اس کو چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے کہ ھذا منشور ربی، ھذا عہد ربی، یہ میرے رب کا قانون ہے، اس کو چومتے تھے. ہم چومتے نا قرآن پاک، چومنا، آنکھوں سے لگانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کرتے تھے. یہ عظمت ہے قرآن پاک کی، سبحان اللہ. تو ایک کام یہ کرے، یہ تزکیے کے لیے اسباب ہے کہ قرآن پاک کو سیکھے، درست کرے. ایک بڑے صاحب جنہوں نے بڑی عمر کے اور کوئی پڑھے لکھے بھی نہیں، تاجر آدمی، میرا ایک جگہ بیان، میں نے وہاں پر یہ بات پیش کی، بس ان بڑے میاں کے دل کو لگ گئی. بس قبولیت کی بات ہوتی ہے کہ کس کی کب بات کوئی قطرہ اتر جائے. اس عمر میں انہوں نے قرآن پاک قاعدہ شروع کیا، قرآن پاک شروع کر دیا. پھر مجھے بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے شروع کیا، بتایا بھی پھر، اور پارے ہوتے گئے، مجھ سے دعا کر کے، دعا کرے اور بتاتے گئے اتنا اتنا ہو گیا. پھر ایک دن مٹھائی لے کے پہنچ گئے، میں یہ کیا، کہنے لگے قرآن پاک مکمل ہو گیا. تو دیکھیے، اور عمر 60 کے قریب، لیکن اس عمر میں بھی انہوں نے قرآن پاک پڑھا، اڑی بھی رکھی. اب وہ بیچارے انتقال ہو، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ان کے انتقال، اللہ بحساب مغفرت فرمائے، ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اس عمل کو ہمارے لیے بھی بہانہ بنا دے. بہانوں کی ضرورت ہے بھائی، وہ کہیں گے اللہ میاں اس نے بھی سکھایا، ہم نے تو اسی سے کی ترغیب پر شروع کیا، اس کو بھی بخش دیجئے. یہ سب بہانے ہیں. تو ایک کام ہو گیا نا، قرآن پاک کو سے تعلق پیدا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن پاک سے برکت لو. اس سے برکت کیا ہے؟ اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا. اور اس پر عمل کیسے؟ سنتوں کو سیکھے. پھر یہ جو مسائل ہیں، یہ سب قرآن پاک ہی سے نکلے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی روشنی میں ہے. دیکھیں نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سب قرآن ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت یہ بڑی برکت کی چیز ہے. البتہ ایک ذوق کی بات بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست قرآن پاک موبائل پہ پڑھ رہے تھے، آج کل موبائل پہ اس پہ قرآن پاک آ جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فتوے کے لحاظ سے تو جائز ہے، لیکن اچھا معلوم نہیں ہوتا. ایک ذوق کی بات ہے، دیکھو فتویٰ نہیں دے رہا، میں ایک ذوق بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کی عظمت، کہ جس کو اب اسی موبائل پر تصویریں بھی آ رہی ہیں، اسی پر قرآن پاک بھی آ رہا ہے. اس لیے تو ہمارے بزرگوں نے ٹی وی سے دین سیکھنے کو منع کیا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ سینما ہاؤس میں کوئی مولوی صاحب بٹھا دو. کہ چلو مولوی صاحب آتے جاتے سنت طریقہ تو سکھاؤ سب کو. عظمت دین بھی کوئی چیز ہوتی ہے جناب. عظمت اور وقار بہت اہم چیز ہے. اس لیے قرآن پاک کی بھی عظمت ہو تو. اور دوسرا کام یہ ایک کام ہو گیا نا, دوسرا کام یہ کرے ایک مٹھی داڑھی رکھے. داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے, داڑھی کا منڈانا حرام ہے, حرام. یا ایک مٹھی سے کم رکھنا یہ بھی حرام ہے. کاٹ کاٹ کے کرتا ہے, ایسا کام نہ کرے. اور اپنی مٹھی سے ناپے. حضرت کو کیا انداز ہے دین سکھانے کا, فرمایا اپنی مٹھی سے ناپو. اپنی مٹھی سے سامنے سے ایک مٹھی, دائیں طرف سے ایک مٹھی, بائیں طرف سے ایک مٹھی, تینوں طرف سے, ہر طرف سے ایک مٹھی. گول داڑھی ہوتی کتنی خوبصورت لگتی ہے. اور یہ داڑھی کا بچہ ہے, یہ داڑھی کے ساتھ جو نیچے والے ہونٹ کے نیچے نکلتا ہے, اس کو ریش بچہ کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کرتے تھے دیکھو میں 70-75 سال کا ہو گیا, ابھی تک بچے کا بچہ ہی ہے, اس کو بھی نہ کاٹیں, اس داڑھی کے بچے کو بھی. یہ بھی داڑھی کے حکم میں ہے. جیسے داڑھی کا رکھنا واجب ہے, اسی طرح اس بچے کا بھی رکھنا واجب ہے. کاٹنا حرام ہے. پہلی دفعہ کب داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے. یہ ایسا نہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو پہلے کاٹ لو بعد میں بڈھے ہوں گے تو رکھ لیں گے. یا جس نے شروع میں اگر کاٹ لی کوئی گناہ نہیں, رکھ کے کاٹنا گناہ ہے. ایسا نہیں, ہر حال میں گناہ ہے, حرام ہے, حرام. اس کا رکھنا واجب ہے, اور واجب کے چھوڑنے والے کو عذاب ملتا ہے. اسے ایک مٹھی داڑھی رکھے, اپنی مٹھی سے ناپے, اب سامنے سے, دائیں سے, بائیں سے, اور یہ داڑھی کا بچہ بھی رکھے. کہتے جی ہم اس لیے کاٹ دیتے کہ جب ہم مرغی کی ٹانگ کھاتے ہیں تو یہ اپنی ٹانگ اڑاتا ہے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو تم کھانا کھا رہے ہو, تمہارا بچہ تمہارے منہ میں انگلی ڈال دے گا تو اس کی انگلی کو کاٹ دو گے؟ اس کو پیار سے سمجھاؤ گے کہ بیٹا بابا کے منہ میں انگلی نہیں ڈالتے. فرمایا اسی طرح سے داڑھی کا بچہ ہے, اس کو تیل لگا کر نیچے کر کے بولو کہ بیٹا بابا کے منہ میں نہیں گھسا کرتے, کاٹو مت اس کو, یہ حرام ہے, اس کا کاٹنا درست نہیں ہے. بعض لوگوں کو ادھر بھی بال نکل آتے ہیں بچے کے دائیں طرف, ادھر دائیں بائیں, اس کو بھی نہ کاٹیں. یہ بھی داڑھی کے حکم ہے. اب ایک مٹھی داڑھی پوری ہو گئی ماشاءاللہ. ادھر داڑھی ڈاڑ سے ہے, نیچے والے پورے جبڑے پر داڑھی ہے, اس کے ساتھ مونچھیں ہیں, جس کو پنجاب کے لوگ کہتے ہیں کہ جی مونچھ نہیں تھے کچھ نہیں. مونچھیں جو ہے وہ تو مردانگی کی نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کٹاؤ. خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو. داڑھی رکھو مونچھیں نہ رکھو, لیکن ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں. کیسی عجیب بات, بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور داڑھی بھی کاٹتے ہیں. یا کوئی کہتے ہیں نہیں اچھا ہم نے داڑھی تو رکھ لی. ارے بھائی سنت طریقہ ہے مونچھوں کو باریک کریں, اور یہ کنارا اوپر کے ہونٹ کا, یہ کنارا جس کو شفت اولیاء کا طرف آخر کہتے ہیں, اس کو تو کھلا رکھے. اور افضل درجہ, اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مونچھیں باریک کر دے بالکل. یہ سنت طریقہ ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے. اور اس میں واللہ کوئی ذلت نہیں ہے. لو جی اپنی مونچھیں کاٹ دی, تم تو مرد ہی نہیں رہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جس کی مونچھیں نہیں وہ مرد نہیں ہوتا. چھیڑ کے نہ دیکھنا. اور پھر اب آپ بتائیے, کسی کو ڈرانا, کسی کو ڈر مونچھے رکھ کے ہم تاؤ دے کے, وہ جی روب ہوتا ہے. ارے میاں سب کہنے کی باتیں ہیں, روب وہ بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا, ایک دور تک جاتا تھا, اللہ تعالی نے ہیبت دی تھی. اور پھر مروب کرنا کیا چیز ہے, ایسا ہونا چاہیے محبت ہو, محبت ہو. روب ڈالنا کیا جی, روب ڈالیں گے مونچھوں سے روب ہوگا,
کوئی روب ووب نہیں ہوتا, سب کہنے کی بات ہے. اس لیے نبی کا طریقہ اصل طریقہ, سنت کا طریقہ اصل طریقہ. تو دو کام ہو گئے کہ داڑھی کے ساتھ, اچھا بالوں کو رنگ لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے, کالا رنگ لگانا حرام ہے, یہ تو بلکہ دھوکہ ہے نا. ارے بھائی جو چیز اب مشین پرانی ہو گئی کیوں دھوکہ دے کے بیچ رہے ہو؟ ایک عالم سنانے لگے کہ ایک صاحب آئے رشتے کے لیے, تو اب وہ آئے تو انہوں نے پہلے دن آئے تو بال سفید تھے, اب اگلے دن آئے تو بالوں کو کالا کر کے آئے, تو وہ سمجھے کہ پہلے دن ابا آیا تھا اب آج بیٹا آیا. تو پھر کوئی بات ہوئی تو ان کو بتایا کہ نہیں بھائی دونوں ایک ہی, کہا کیسے ایک ہے, اس کے تو بال سفید تھے وہ تو ابا تھا, اس کے تو بال کالے یہ تو بیٹا ہے. کہا نہیں, بتایا کہ بیٹے نے کہا کہ ابا یہ رنگ لگایا ہے. کہا توبہ استغفر اللہ, دھوکہ دیتا ہے دھوکہ دیتا ہے, یہ دھوکہ ہی ہے نا بھائی, رنگ لگا کر دھوکہ دے رہا, عمر چھپا رہا ہے. ہاں براؤن کلر یا لال رنگ کی تو اجازت ہے, لیکن اکبر الہ آبادی کہتا ہے کہ مصروف ہے جناب یہ کس بندوبست میں, مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں, اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں, اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. ارے بھائی اب تو بہار کا زمانہ چلے گیا, آپ کیا کالوں کو بالوں کو کالا نہ کریں, حرام ہے گناہ ہے. یہ داڑھی سے متعلق بات ہو گئی. تیسرا کام تزکیے کے لیے مفید, اللہ والی محبت, اللہ تعالی کی محبت کے لیے تیسرا کام یہ کرے کہ مرد حضرات اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھیں, اپنے لباس کو, یہاں تک کہ سردی میں چادر بھی جوڑی جاتی ہے اس کو بھی اوپر رکھیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کو چار قسم کا عذاب ملتا ہے. وہ عذاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے, محبت سے گفتگو نہ فرمائیں گے, لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم اور ولا یزکیہم, ان کا تزکیہ بھی نہ فرمائیں گے, ولہم عذاب علیم, ان کو دردناک عذاب ملے گا. یہ چار قسم کا عذاب ملے گا. وہ کون؟ ایک نمبر ایک المسبل, ٹخنے, اپنے ٹخنوں کے سے اپنے لباس کو نیچے لٹکانے والا, اس کو اسبال ازار کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی حالت میں چلنے کی حالت میں لباس نیچے کو لٹکے ٹخنے سے. اور اگر موزے سے چھپ جائے کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ مسبل, اس لیے مرد کے لیے یہ ٹنگے ٹخنے کھلے رکھنا یہ واجب ہے, چھپانا حرام ہے. ہاں عورتوں کے لیے ہے کہ وہ ٹخنے چھپائے, ان کے لیے کھلے رکھنا یہ گناہ ہے, یہ فرق ہے. تو پتہ چلا مرد اور عورت کا بھی کوئی فرق ہے کہ جس کی ٹخنے کھلے وہ مرد ہے, جس کے ٹخنے چھپے وہ عورت ہے. اور یہ حکم نماز کے لیے صرف نہیں کہ نماز میں آئے تو جی شلوار اوپر کی, ابھی نماز سے نکلے نہیں شلوار نیچے کر دی, نہیں ایسے کھڑے ہونے کی حالت میں چل رہا ہو ہر حالت, ان دونوں حالت میں اس کے لباس ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے مرد کا. اس کا یہ معاملہ ہو. اور عورت جیسے مرد اب داڑھی رکھے, عورت کیا کام کرے؟ عورت یہ کام کرے کہ شریف پردہ کرے, برقع اوڑے. ایک عالم نے عجیب بات فرمائی, لوگ عجیب عجیب اعتراضات کرتے نا, فرمایا دیکھو کعبے شریف کو بھی کپڑا پہنایا ہوا ہے. اور ایک عالم نے کہا, کسی سے بات چل رہی تھی, انہوں نے کہا کیا کیا کہ دو ٹافی, ایک کا کاغذ اتار دیا ایک کا کاغذ لگاؤ, ایک ریپ ہے اور ایک ان ریپڈ ہے, دونوں رکھ دیا. کہا اچھا اس میں سے اب اٹھاؤ, تو اس نے جو پڑا ہوا تھا وہ اٹھائی. کہا دیکھو تم بھی اسی کو پسند کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے برقع رکھا. حضرت مولانا شاہ ابراہیم الاقصی بردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کتنی عجیب بات ہے,
فرمایا بتاؤ بھائی تم روپے پیسے کو کیسے لے کے جاؤ گے؟ جی حضرت چھپا کے کہاں کہاں جیبیں بنوائی لوگوں نے، پہلے نیفوں میں، شلوار کے نیفوں میں رکھتے تھے، پھر شلوار میں جیبیں ایجاد ہو گئی، کہاں کہاں لوگوں پیسے جو چھپا کے رکھتے، پیسہ پتا چلا قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، عورت قیمتی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو ہے کہ جب عورت رکو، مرد رکو کرے تو اس کے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے، ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوں اور خوب یعنی پکڑے بھی، یہ بھی سنت ہے، ہاتھوں کو پکڑنا، گھٹنوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا یہ بھی سنت ہے مرد کے لیے، اور اپنی کمر کو، سر کو اور سرین کو برابر کر دے، یہ مرد کے لیے رکوع کی سنت ہے، اور عورت کے اتنا نہ جھکے، صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنے پر لگ جائے بس، یہ عورت کی نماز کا مرد کی نماز کا فرق ہے، کہ عورت صرف اتنا جھکے کے بعد ہاتھ لگ جائے، اس کو پکڑنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ سنت سیکھی جا کے بیوی کو بھی سنت سکھا دی، چل تو بھی ایسے نماز پڑھ، عورت کی نماز میں مرد کی نماز میں فرق ہے، اسی طرح جب مرد سجدہ کرے گا تو اس کے دونوں ہاتھ قبلے کی طرف ہوں گے، انگلی کا رخ، پاؤں کی انگلیوں کو بھی موڑ کر اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے گا، اور اپنے ہاتھوں کو کھولے گا، کوہنیوں کو پھیلائے گا، اور پاؤں کی انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف، اور سجدہ ذرا لمبا خوب اچھی طرح، لیکن عورت کے لیے کیا ہے کہ اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے، اس کے بعد سمٹ کر ہاتھ بھی سمیٹے، جسم کو بھی سمیٹے، اور بس قریب سے قریب جہاں سجدہ ہو جائے وہی کر لے، پورا جسم گویا چھپ جائے، یہ اس کے لیے اس کا سجدہ ہے، مرد کے سجدے میں عورت کے سجدے میں فرق ہے، دونوں پاؤں باہر نکالے، دائیں طرف کو نکالے، اور بالکل سمٹ کر ہاتھوں کو بھی لپیٹ کے رکھے، کھول کے نہ رکھے، سمیٹ کے رکھے، اور بالکل جہاں بس سجدہ ہو جائے پیشانی وہاں پیشانی رکھ دے، اور لمبا کرے، ناک بھی رکھے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، یہ بڑی غلطی ہے کہ ناک نہیں رکھتے سجدے میں، نماز نہیں ہوگی اس سے، نماز ناک کو رکھا سجدے میں، ارے میاں اللہ کے تعالی کے دربار میں ناک ہی تو رگڑنے کا مزہ ہے، واہ بڑے کے سامنے ناک رگڑنا، عاجزی دکھانا، کیا مزہ ہے، تو یہ فرق ہے عورتوں کا، تو اللہ تعالی نے عورتوں کو برقع رکھا، ان کے لیے پردہ رکھا، سبحان اللہ، قیمتی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، سونا چھپایا جاتا ہے، ہیرا چھپایا جاتا ہے، عورت قیمتی ہے، یہ مغربی معاشرے کی طرح ارزاں نہیں ہے کہ ننگا کر کے بازاروں میں ڈال دو اس کو، اللہ تعالی نے اس کے لیے یہی رکھا، سبحان اللہ، تو عورت کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہوگی چھپے گا، اور مرد کی لباس ٹخنے سے اوپر ہوگا، البتہ موزہ پہنے تو کوئی گناہ نہیں، میرے شیخ فرماتے تھے گردن تک موزہ سلوا لو، گردن تک سلوا لو موزہ، کوئی مولوی نہیں منع کر سکتا تمہیں، تو تین کام ہو گئے، نمبر چار کام فرمایا، دیکھو دشمن کبھی سرحد پر حملہ کرتا ہے، کبھی دارالخلافہ پہ حملہ کرتا ہے، کیپیٹل، راجدھانی، دارالسلطنت، دارالحکومت پر حملہ کرتا ہے، اور کبھی سرحد پر حملہ، دو طریقوں سے ہوتا ہے نا، سرحد اور دارالخلافہ، دارالحکومت، کیپیٹل پر حملہ کرتا ہے، اس لیے کیپیٹل، دارالخلافہ، دارالحکومت کی اور سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، ریت جی سرحد کی حفاظت کے لیے باڑ لگا دی گئی، پہرا بڑھا دیا گیا، آئے دن خبر آتی ہے، تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے یہ نظر جو ہے نا، یہ سرحد ہے، سرحد یہ بارڈر ہے، بارڈر، اس نظر کی حفاظت کرو، یہاں تقویٰ کے پہرے دار بٹھاؤ، تقویٰ کے چوکی دار بٹھاؤ، مت اپنی نظر کو آزاد کرو، کسی کی ماں بہن بہو لڑکوں کو مت دیکھو، بے شرمی کمینے پر کام مت کرو، حیا اور غیرت اختیار کرو، حیا اور غیرت کا پیالہ مت پیو، شرم و حیا کو بیچو مت کہ نظر کو جہاں چاہے ڈال دیا، پھر اسی کے بعد تو سارے بے غیرتی اور کمینے پن کے کام شروع ہوتے ہیں، کیا فرمایا میرے شیخ کا شعر ہے، فرماتے ہیں، عشق بتا کی منزلیں ختم ہے سب گناہ پر، عشق بتاں کی منزلیں، یہ لڑکوں کا عشق، یہ عورتوں کا عشق، یہ غیر اللہ کا عشق، سب کا، سب کے انتہائی منزل یہ گناہ ہے، سب گناہ ان کا انجام. اس لیے فرمایا کرتے تھے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، عشق مجازی عذاب الہی ہے، یہ غیر اللہ کا عشق، یہ عورتوں کا عشق، یہ لڑکوں کا عشق، ان کے چکر، یہ عذاب ہے اللہ تعالی کا. عشق مجازی عذاب الہی ہے. اور فرمایا عاشق و معشوق دونوں ایک دوسرے کی نظر میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں. اب آپ بچپن میں لڑکے آپس میں کوئی بری حرکت کریں، برا کام کریں، شرم گاہوں سے یا کوئی حرکت نہ، بڑے ہو کر کوئی ایک دوسرے کو منہ دکھا سکتے ہیں کیا؟ لہذا ایسے بے شرمی کے کاموں سے توبہ، اور ہرگز ایسے کام نہ کرے کہ جس سے اپنی عزت، اپنے بڑوں کی عزت، خاندان کی عزت کو نقصان پہنچے، بندگی کو، ایمان کو نقصان پہنچے. کمینے پن کا کام ہے، بے شرمی کا کام ہے. اس لیے تو کہا نظر بچاؤ، نظر، تصویریں بھی مت دیکھو. اب بتائیے کتنی بے شرمی ہے، عورت کو کیسا ارضا کیا کہ کیسے بےہودہ تصاویر لگائی ہوئی اور جی کیا ماڈرن بنے ہوئے ہیں، بس ایسے عقل الٹی ہو گئی. اس کو کہتے تقلیب ابصار، نظر پھر جانا کہ بری چیز اچھی لگنے لگے. یہ گناہ کی نحوست ہے، اللہ تعالی کی نافرمانی کی نحوست ہے، یہ بیماری کہلاتی ہے، روحانی بیماری ہے. یہ اچھی چیز بری لگے، بری چیز اچھی لگے، اپنی بیوی بری لگے اور دوسرے کی بیوی ہے، وہ تو اس کے اندر تو بڑی کوالٹیز ہیں، بڑی کمپلائنس ہے ہمارے اس کے اندر، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایسی اچھی ویسی ہے. شرم نہیں آتی دوسرے کی بیویوں کو ایسے دیکھتے ہوئے اور ان کے معاملات کو. اور اپنی بیوی صاحب بس کیا بتایا، اماں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. ظاہر بات ہے جب دوسرے کی بیوی کو دیکھے گا تبھی اپنی بری لگے گی نا، اور جب اپنی بیوی کو دیکھے گا، اس اور دوسرے کو دیکھے گا نہیں تو سکون چین سے رہے گا. ایک صاحب نے کہا نا، بیوی پاس بیٹھی تھی، کہنے لگے، مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ بتاؤ کہ بیوی دوسرے کی اور بچے اپنے کیوں اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا اسپیکر کھولو، سمجھ گیا بیوی بیٹھی ہے، اسپیکر کھولے. اسپیکر کھولا تو میں نے کہا بچے تو اپنے اس لیے اچھے لگتے ہیں، محنت کی ہوتی، اپنی محنت ہے نا، اتنا پیسہ خرچہ سب کچھ، اور بیوی دوسرے کی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ بد نظری کرتا ہے، لعنتی کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دیکھیں نماز کے لیے فرمایا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے. لیکن نظر کی حفاظت کے لیے کیا فرمایا کہ میرے بندوں سے فرمائیے کہ آپ فرما دیجیے کہ اپنے گاہوں کو نیچی رکھیں. میرے شیخ فرماتے دیکھو غیرت جمال خداوندی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دیکھیے ہم کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں، کیا بے شرمی کا کام کرتے ہیں. بتائیے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنا کوئی شرافت ہے؟ شریف بندہ سمجھتا ہے اس کو کہ میری ماں بہن کو کوئی دیکھے؟ تو شرافت بندگی اس کا نام ہے کہ جب ہماری بندی، ہماری بیٹی، ہمارے بیٹے کو کوئی نہ دیکھے، برا کام نہ کرے، ہم بھی کسی کے بیٹے بیٹی کی کیوں عزت کو برباد کریں؟ کیا سمجھتے ہیں ہم کسی کی عزت کو برباد کر کے ہماری عزت محفوظ رہے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے جوتے پڑیں گے کہ بس، واللہ چین نہیں ہے. آج دیکھیے بتائیے، پہلے بڈھوں کو ہوتا تھا یہ جو ڈپریشن کا مرض، پہلے 60-70 سال کی عمر میں جا کے بڈھوں کو یہ ڈپریشن کا مرض ہوتا تھا. کیوں؟ ساری زندگی چونکہ محنت کی، اب بیکار بیٹھ گئے، اب ڈپریشن شروع ہو گیا. اور یہاں آج کل حال ہے 18-18 سال کے لانڈوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے. یہ کیا ڈپریشن ہے؟ یہی تو ہے عشق بازی کے نتائج ہیں. پھر موبائل پر یہ سب بےہودگیا، پھر یہ مصیبت کے مارے یہ گیم قسم کی چیزیں آ گئی، یعنی صحت کا کوئی نام ہی نہیں ہے، صحت مند کوئی کھیل ہی نہیں بچا. پہلے ہر محلے میں اکھاڑا ہوتا تھا، کشتی لڑتے، کھیلتے، مٹی میں کھیلنا، اس سے کثرت کرنا، صحت ہوتی تھی. اب ساری صحت کیا ہے؟ بس صحت یہ کہ کشتی لڑ رہے گیم میں، جی یہ ہے میں ہلک ہوگن ہوں اور میں فلا ہوں، میں سپر مین ہوں اور میں اسپائڈر مین ہوں اور میں بیٹ مین ہوں، یہ آئیڈیل بنائے ہوئے، سارے سپر مین بنے ہوئے. صحت نام کو نہیں ہے. کیوں؟ عشق بازی میں جو لگے ہوئے شروع سے، بچپن ہی سے وہ عشق کا کھیل کھیلے، بچپن ہی سے وہ عشق کا کھیل کھیلے، وہ تو تلا کے بولے اللے اللے، بس شروع سے عشق بازی چل رہی ہے. بس اس لیے نظر کی حفاظت کریں، سرحد ہے سرحد، دشمن کبھی سرحد سے وار کر دے. اور دارالخلافہ دارالحکومت، یہ دل ہے دل، یہ اسلام آباد ہے اسلام آباد، اسلام کا جھنڈا اسی دل میں تو ہوتا ہے بھائی، دل ہی میں تو ہے سب کچھ، ایمان جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ دل ہی میں. اب وار ہو رہا ہے براہ راست دل پر، اور پھر مزے کی بات یہ کہ کوئی پہرا بھی نہیں ہے، دارالحکومت ہے دل، اس پر کوئی پہرا نہیں ہے، جو چاہے گھسا چلا ہے، جس کو چاہے آنکھ سے نظر کی. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے نظر بازی کی، نظر کے ذریعے سے غیر اللہ دل میں اتر جاتا ہے، بد نظری کرتا ہے وہ تصویر دل میں آ گئی، اب وہ میموری کارڈ دل میں لگا نا اس میں تصویر آ گئی. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں دو رکعت اور چار رکعت نماز آپ کے لیے، منہ میرے کعبہ شریف کی طرح آپ کے لیے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوگا، دل تو وہیں ہوگا. اسے اکثر یہ شعر پڑھتے تھے، دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں، دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں، کیا لگے گا جی اس کا کسی کاروبار میں. ارے دین کیا، اس کی تو دنیا برباد ہو جاتی ہے، اس کی تو دنیا بھی نہیں بچتی ہے. صحت دیکھو کیا ایسے کانگڑی، یعنی آج کل کے نوجوانوں کا ہاتھ پکڑو تو ایسا لگتا ہے کہ کسی لونڈیا کا ہاتھ ہے. پھر یہ بیماری، اپنی جوانیوں کو ضائع کرنا، یہ ایک الگ بیماری، حرام ہے. تو صحت کا ستیہ ناس ہو گیا. اس لیے یہ اللہ کے رہنے کا ٹھکانہ ہے، اسلام آباد ہے، یہیں سے تو، یہیں تو اسلام، یہی تو اسلام کی حقیقت یہاں آتی ہے. اس لیے جب جنازہ ہوتا ہے، مسلمان کا جنازہ جب پڑھاتے ہیں نا، امام سینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، امام سینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ واسطہ دیتا ہے کہ یا اللہ اس سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے. کتنی قیمتی چیز کہ انتقال کے بعد اس کا جنازہ امام سینے کے سامنے کھڑا ہے، اور جناب اس دل کو آزاد رکھا ہے، جو چاہے گھسا چلا ہے. یہ دل ہے کہ کیا بھائی، دل ہے کہ کیا بنایا ہوا ہے اس کو؟ یہ سپر ہائی وے نہیں ہے، اس دل میں اللہ کے سوا کسی کو نہ بسائے. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیگر چشم از ہما عالم فروبل، کہ دل کا دل آرام ہے کہ دل درو بند، دل آرام ہے کہ دل درو کے درو بند، کہ دل کا آرام دوستوں اسی کے اندر ہے کہ دل کے دروازوں کو غیر اللہ کے لیے بند رکھو. اور دیگر چشم از ہما عالم فرو بند، اپنی نگاہوں کو سارے عالم سے پھیر لو کہ کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، صرف اللہ کے پر نظر رکھو، اللہ پر نظر رکھو. اس لیے یہ پانچ اعمال جو عرض کیے، قرآن پاک کو درست کریں، اب مٹھی داڑھی رکھے، ایک مٹھی پوری کریں. بازو نے داڑھی تو رکھ لی لیکن ابھی بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ یار ایسا نہ پورا ملا بن جاؤ. ایک طرف ڈر لگا ہے پورا ملا بن جاؤں، پھر مصیبت آتی دعا بھی ملا سے کرانی ہے، یہ عجیب ہے. یہ جتنے مسٹر ہیں جب مصیبت آتی ہے ملا ہی یاد آتا ہے، جنازہ پڑھانا ہے، ماں کو بخشوانا ہے تو بھی ملا بخشوا، جنازہ بھی ملا پڑھا، جب مصیبت آئی ملا یاد آیا. تو خود بھی سر پہ ٹوپی رکھ کے پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، پتہ اللہ کے سوا آپ کوئی کام نہیں آئے گا، تو اس سے پہلے, اس سے پہلے کہ مصیبت آئے پہلے ہی اللہ کو راضی کر لے. حدیث شریف میں آتا ہے اذکر اللہ فی الرخا یذکرکم فی الشدہ, کہ تم چین میں راحت میں اللہ کو یاد کرو تو جب تم پر مصیبت آئے گی اللہ تمہیں یاد رکھے گا. ٹھیک ہو, کتنی صاف صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر اللہ, اللہ کو یاد کرو, پھر رکھا جب تم پر راحت ہے عافیت ہے اس میں اللہ کو مت بھولو کہ نہیں جی اب تو مال ہے بس اب تو یہ کرو وہ کرو, جی نماز بھی اچھا پڑھ لیں گے صحیح ہے صحیح, جب مصیبت آئی تو سر پہ رکھ کے پہنچ گئے. یہ تو وہی حال ہوا, ایک صاحب جو ہے گھوڑا خریدنے جا رہے تھے, جیب میں پیسے تھے, انہوں نے کہا پوچھا ایک دوست ملا کہاں جا رہا ہوں, انہوں نے کہا گھوڑا لینے جا رہا ہوں, اس نے کہا بھائی انشاءاللہ تو بول دو, اور انشاءاللہ کیسے بولے یار جیب میں پیسے ہیں منڈی لگی ہوئی ہے. اچھا بھائی خاموش ہو گئے اب کیا بولے, پھر بازار گئے گھوڑا پسند کیا, گھوڑے کے ویل چیک کیے, اس کا سلنسر ولنسر دیکھا, ریڈیٹر دیکھا, نمبر پلیٹ دم اٹھا کے دیکھی, الائنمنٹ بریک آئل وغیرہ چیک کیا, انجن آئل سب ٹھیک تھا بھائی چلو بھائی جی کتنے پیسے بھاوتا ہوا. اچھا بھائی پیسے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے غائب, کیوں جیب کترے نے اپنا کام کر دیا, اب بیچارے کا منہ چھوٹا سا ہو گیا اب کیا بولے. خیر واپس آئے وہی صاحب, میں نے کیا بات ہے یار گھوڑا نہیں لے کے آئے, کب کیا بتاؤ انشاءاللہ منڈی گیا انشاءاللہ گھوڑا دیکھا انشاءاللہ گھوڑا بہت پسند آیا اور انشاءاللہ بھاؤ ہوا انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا غائب. تو بھائی یہ تھوڑی انشاءاللہ کا وقت ہے, ہر چیز کا دیکھو نا پہلے سے تیاری کر کے, انسان ہے پہلے سے تیاری کر کے رکھتا ہے کہ جی رمضان آنے والا ہے مال جمع کر لو. بتاؤ یہ تاجر ابھی سے مال جمع کر کے رکھتے نہیں رکھتے, تین چار مہینے باقی ہیں رمضان کو, رمضان مبارک کو پہلے سے مال جمع کر لیتے ہیں, یا جی فلاں سیزن آنے والا ہے مال پہلے سے جمع کر لو, گرمی آنے والی ہے جی گرمی کا کپڑے پہلے بازار میں پہنچ جاتے ہیں, سردی آنے سے پہلے سردی کے کپڑے آ جاتے ہیں. ہر دنیا کے ہر کام میں پہلے سے تیاری کرتا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بھی پہلے سے راضی اور خوش کر کے دیکھو راحت میں یاد رکھے گا, کوئی مصیبت آئے گی اللہ تعالیٰ اس بندے کو چھوڑیں گے نہیں کہ دیکھو میرا میرے بندے نے جب اس پر راحت تھی مال تھا سکون تھا سب طرح تو اس نے مجھے نہیں بھولا, مجھے یاد رکھا کہ میرا بھی کوئی مولا ہے میرا بھی کوئی رب ہے, لہذا آپے سے باہر نہیں ہوا, اب اس پر کوئی مصیبت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارا تزکیہ فرما دے, یہ ضرورت کی چیز ہے میرے دوستو, یہ اعمال تزکیے کے مفید ہیں, خصوصاً نظر کی حفاظت کرے, مت دیکھیں کسی کی ماں بہن کو, سائن بورڈ اخبار تصاویر یہ فلمیں یہ بےہودگیاں یہ 3G, ہمارے ہاں تو G3 بس کب سے چل رہی ہے, یہ 3G اب آیا, اب سر بھی بس یہی موبائل پہ تماشے فلمیں دیکھو اور یہ کرو, کیونکہ قوم کے پاس پیسہ بہت ہے نا اب لٹائے کہاں پہ, اس لیے پیکیج لیے لیے جاؤ بس. اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے اور تزکیے کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے, اپنی محبت اپنے کرم سے نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, يا الله اپنا فضل فرما اپنی مہربانی فرما ہم سب کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سر پر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما, یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہماری خوشیوں کو یا اللہ اپنے کرم کے تابع رکھیے, اپنی محبت عطا فرمائیے, اعمال محبت کی توفیق دے دیجئے, ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے, یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں نافرمانی سے بچائیے, یا اللہ تعالی ظاہری باطنی تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, ظاہری اور باطنی یا اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما, اپنا فضل فرما, ہمارے دلوں کو اپنی محبت پر جما دیجئے, اب یا اللہ اپنا وہ فضل اور اپنی رحمت اور مشیت کو ہماری بندگی کے شامل حال فرما دے، جس سے آپ تزکیے کی دولت عطا فرماتے ہیں. ہم سب کے قلوب کا تزکیہ فرما، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما، اپنی محبت عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ، نافرمانی، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے دوستوں کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ، جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں پریشان ہیں، کسی حالات، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی پریشانی، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں مدد فرما. یا اللہ ان کو عافیت، راحت، سہولت، نعمت، رحمت نصیب فرما دیجئے. ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی، آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور ہمارے اس بل بیٹھنے کو تزکیے کا، اپنی محبت کا، اپنے تعلق کا، نسبت مع اللہ کا ذریعہ بنا دیجئے، فرما برداری کا ذریعہ بنا دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے